باب ذوي الارحام ذو الرحم هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة وكانت عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون توريث ذوي الارحام وبه قال اصحابنا رحمهم الله تعالى وقال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه لا ميراث لذوي الأرحام ويوزع المال في بيت المال وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. اگلا باب بھائی ذوی الارحام کا ہے. ذوی الارحام ذوی الارحام جمع ہے ذو الرحم کی. ذو الرحم بھائی ہا کو ساکن پڑھنا بھی ٹھیک اور ہا پر کسرہ پڑھنا بھی ٹھیک. ذو الرحم ذو الرحم یا ذو الرحم. تو ذوی الارحام جمع ہے ذو الرحم کی اور عربی زبان میں ذو الرحم رشتہ دار کو کہتے ہیں. ذو الرحم کسے کہتے ہیں؟ رشتہ دار. جبکہ اصطلاح شریعت میں ذو الرحم وہ رشتہ دار ہے جو ذوی الفروض میں سے بھی نہ ہو اور عصبات میں سے بھی نہ ہو. ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ عربی زبان میں تو یہ ہر رشتہ دار کو کہتے ہیں. ذوی الفروض بھی اس میں آ گئے، عصبات بھی اس میں آ گئے، لیکن اصطلاح شریعت میں یہ صرف کن کو کہتے ہیں؟ وہ رشتہ دار جو ذوی الفروض میں سے بھی نہ ہو اور عصبات میں سے بھی نہ ہو. ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے بھائی. اچھا بھائی، یہ بحث ہے ذوی الارحام کی. اور ذوی الارحام کو مال تب ملے گا جب میت کے ذوی الفروض اور عصبات نہ ہوں. ذوی الفروض اور عصبات نہ ہوں بھائی، دیکھیے مال وراثت کی تقسیم کرنی ہے، سب سے پہلے کس کو دیں گے؟ ذوی الفروض کو. اس کے بعد جو باقی بچتا ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے؟ عصبات کو. اور اگر عصبات نہ ہو تو پھر یہی مال رد ہوتا ہے کن پر؟ ذوی الفروض پر. لیکن ذوی الفروض میں سے دو فرد ایسے ہیں جن پر رد نہیں ہوتا، اور وہ کون کون ہیں؟ زوج اور زوجہ بھائی. تو میاں اور بیوی، ان دو پر رد نہیں ہوتا، باقی سب پر رد ہوتا ہے. تو لہذا عصبات میں سے کوئی زندہ ہو یا ان دس ذوی الفروض میں سے. ذوی الفروض کتنے تھے کل بھائی؟ کل بارہ تھے نا. بارہ میں سے دو میاں بیوی کو نکال دیں ذرا، باقی دس. یہ دس ذوی الفروض جو ہیں میاں بیوی کے علاوہ اور عصبات، ان میں سے کوئی بھی ہو، کوئی ایک بھی فرد ہوا تو ذوی الارحام کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں، میاں بیوی کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام کو مل سکتا ہے جبکہ باقی ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی نہ ہو. ایک شخص کا انتقال ہوا اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف اس کی ایک بیوی زندہ ہے، تو پھر بیوی کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں کتنا ملتا ہے؟ ربو ملتا ہے. ربو مل جائے گا بیوی کو، اور باقی تین اربع جو ہیں وہ مل جائیں گے جو ذو الرحم ہوگا، جو جس کا حق بن رہا ہو درجوں کے اعتبار سے اس کو مل جائے گا مال بھائی. تو لہذا میاں بیوی کے ہوتے ہوئے ذوی الارحام کو مال مل سکتا ہے، لیکن میاں بیوی کے علاوہ ذوی الفروض میں سے کوئی اور ہو یا عصبات میں سے کوئی ہو تو پھر اس صورت میں ذوی الارحام کو کچھ نہیں ملتا بھائی، ذوی الارحام کو. اور ذوی الفروض تو صرف 12 ہیں، اور عصبات آپ نے پڑھا کہ وہ تو وہ مذکر جس سے ساتھ درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے، عورت کا واسطہ نہ آئے، اور عصبات کسی کے نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کسی کا کوئی عصبہ نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. بھائی دیکھیے، جتنے فاروقی ہیں نسبت ہے ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، ان کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ سارے کہیں نہ کہیں اوپر جا کر ملتے چلے جائیں گے یا نہیں بھائی؟ بھائی قریب والے عصابات میں کوئی نہیں دیکھا، بیٹا اولاد وغیرہ نہیں، دادا پردادا وغیرہ نہیں، چچا وغیرہ کوئی نہیں، بھائی کوئی نہیں، لیکن یہ جو سلسلہ اوپر جا رہا ہے، ایک شخص فاروقی ہے دوسرا بھی فاروقی اپنے آپ کو کہتا ہے، تو معلوم ہوا کہیں نہ کہیں اوپر جا کر ان کا نسب مل رہا ہے. تو اور پھر وہاں سے اس شخص کے یعنی کہ سلسلہ نسب الگ ہے، اس آدمی کا الگ، لیکن درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہیں، کیونکہ نسب تو چلتا ہی کس سے ہے؟ باپ سے. وہ اپنے آپ کو فاروقی کہہ رہا ہے، معلوم ہوا مردوں کے واسطے سے اس کا نسب اوپر تک جا رہا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو فاروقی کہتا ہے، معلوم ہوا اس کا بھی نسب مردوں کے واسطے سے اوپر تک جا رہا ہے. تو پھر وہاں جا کر جہاں مل گئے وہیں سے پھر واپسی کی طرف اتریں گے تو کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ اس دوسرے آدمی تک پہنچ جائیں گے، اور درمیان میں کسی عورت کا واسطہ آیا نہیں آیا تو یہ عصبہ ہو گیا اس کا. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کا عصبہ نہ ہو. دسویں پشت، بیسویں پشت، چالیسویں، پچاسویں پشت میں کتنے ہی ساتھ مل جائیں گے، لیکن اب یہ پتہ نہیں کون کس پشت میں جا کر ملتا ہے، یہ علم ہی نہیں ہے. پتا چلے گا تو طے کریں گے، جو قریب والا ہوگا وہ مستحق ہوگا، دور والا کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. تو چونکہ یہ علم ہو ہی نہیں سکتا کہ کون سا کس پشت میں جا کر مل رہا ہے اور کون مستحق ہے، فاروقی تو ہزاروں ہوں گے لاکھوں ہوں گے، لیکن کون مستحق ہے ان میں سے بھائی درجے کے اعتبار سے، یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا بھائی. تو لہذا جب پتہ ہی نہیں چل سکتا تو یوں سمجھا جائے گا اس کا گویا کوئی عصبہ ہے ہی نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ذوی الفروض کوئی نہیں، لیکن عصبات تو ہر حال میں ہوں گے ضرور، لیکن ان کا پتہ جب نہیں چل سکتا تو اس عدم علم کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے؟ عدم وجود کے درجے میں، کوئی کوئی ہے ہی نہیں. اور پھر مال کس کو دے دیا جاتا ہے؟ ذوی الارحام کو دے دیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو؟ تو عصبہ تو ہر حال میں ہوگا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بعض صورتوں میں بڑی اوپر جا کر ایک آدمی کی سلسلہ ملتا ہے، دوسرے سے علم نہیں ہو سکتا، تو عدم علم کو عدم وجود کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے، گویا اس کا کوئی عصبہ ہے ہی نہیں. جب ذوی الفروض بھی کوئی نہیں، عصبہ بھی کوئی نہیں، تو پھر بالآخر مال کس کو دے دیا جاتا ہے؟ ذوی الارحام کو دیا جاتا ہے. لیکن یہ صورت بہت کم پیش آتی ہے بھائی، بہت کم پیش آتی ہے کہ مال کس کو دینا پڑے؟ ذوی الارحام کو دینا پڑے بھائی. اس کی عموماً یہ حصہ پڑھایا بھی نہیں جاتا بھائی، لیکن بہرحال مسائل تو ہیں، پتہ تو ہونا چاہیے، کبھی تو پیش آ سکتی ہے ایسی صورت بھائی. تو ذوی الارحام کا باب شروع کر رہے ہیں ہم. اس سے پہلے عصبات کی تفصیل آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بھائی. عصبات تو عصبات کی بحث کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیں گے. عصبات کی بحث کا حاصل کلام یہ ہے کہ بھائی دیکھیے، آپ نے پڑھا عصبہ تین قسم پر ہے، ایک عصبہ بنفسہی، ایک عصبہ بغیرہی، ایک عصبہ مع غیرہی. عصبہ بنفسہی تو وہ مرد ہیں کہ جن کا ساتھ درمیان میں، جن کے ساتھ رشتہ جڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے، جیسے بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، اوپر کی طرف چلے جائیں باپ دادا ہے، پردادا ہے، اور اطراف میں چلے جائیں بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے، اللاتی بھائی ہے، چچا ہے، حقیقی چچا، حقیقی تایا، چچا میں سب داخل ہیں بھائی. اردو میں تو بڑا بھائی ہو جو والد کا اس کو تایا کہتے ہیں، اور جو چھوٹا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ چچا. لیکن یہاں چچا کا لفظ یاد رکھنا بس عام ہے، چھوٹا ہو یا بڑا دونوں شامل ہے اس میں. تو حقیقی چچا ہو یا اللاتی چچا ہو، اگر وہ نہیں ہے تو اس کی اولاد، مذکر اولاد، اگر مذکر اولاد نہیں ہے تو مذکر اولاد کی اولاد آگے. اس سے بھی اوپر چلے جائیں والد کے جو چچا ہیں، اگر وہ نہیں تو ان کی جو مذکر اولاد ہے، اگر وہ بھی نہیں تو اس سے اوپر چلے جائیں دادا یا دادا کی جو مذکر اولاد ہے، یعنی دادا کے، تو دادا کی مذکر اولاد، پھر آگے ان کی دادا کی اولاد کی مذکر اولاد. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہیں عصبہ بنفسہی، وہ مرد جن کے ساتھ میت کا رشتہ جڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آئے اسے عصبہ بنفسہی کہتے ہیں. اور عصبہ بغیرہی بھئی وہ چار عورتیں ہیں، چار عورتیں جو ذوی الفروض میں سے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ ان کے بھائی مل جاتے ہیں تو وہ عصبہ بن جاتی ہیں. وہ چار عورتیں کون کون سی ہیں؟ بیٹی ہے اور پوتی نیچے تک بھائی، اور حقیقی بہن، اور اللاتی بہن. یہ ان چار، یہ چاروں ذوی الفروض میں سے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جب بھی ان کا کوئی بھائی آ جائے گا تو بھائی کی وجہ سے یہ کیا بن جائیں گی؟ عصبہ. اور لذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر پھر مال ان میں تقسیم ہوتا ہے. یہ تھی عصبہ بغیرہی. یاد رکھیے جو عصبہ، وہ عورتیں جو عصبہ بغیرہی نہیں ہیں، نہیں یوں کہیں جو عورتیں ذوی الفروض نہیں ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ آ بھی جائیں تو وہ عصبہ نہیں بنیں گی. یا پڑھ چکے ہیں عصبات کے باب میں، بھائی وہ عورتیں جو ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں، مثلاً بھائی اور کوئی رشتہ دار نہیں، نیچے کی طرف بھی کوئی مذکر اولاد نہیں، اوپر کی طرف بھی کوئی مذکر زندہ نہیں، ہاں والد کا بھائی زندہ ہے یعنی چچا زندہ ہے، اور چچا کے ساتھ والد کی بہن یعنی پھوپھی بھی زندہ ہے. اب یہاں پر صرف چچا ہے اور ساتھ پھوپھی ہے، تو کیا ان میں بھی مال اسی طرح تقسیم ہوگا؟ لذکر مثل حظ الانثیین، کیا پھوپھی بھی عصبہ بن جائے گی چچا کے ساتھ؟ نہیں بھائی. ضابطہ یاد رکھنا، پھوپھی ذوی الفروض میں سے ہے جی، وہ عورت اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ بنے گی جس جو ذوی الفروض میں سے بھی تھی. حقیقی بہن، اللاتی بہن، بیٹی، پوتی وغیرہ، یہ ذوی الفروض میں سے بھی تھی. یہ جب اپنے، جب ذوی الفروض میں سے ہیں پھر جب یہ اپنے بھائی کے ساتھ جمع ہوں گی تو کیا بنیں گی؟ عصبہ. اور جو ذوی الفروض میں سے ہی نہیں ہے، وہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ جمع ہو کر کبھی بھی عصبہ نہیں بنے گی. لہذا اس صورت میں چچا ہے اور چچا کی بہن ہے تو صرف چچا کو مال ملے گا، بہن کو کچھ نہیں ملے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اگر پھوپھی ذوی الفروض میں سے ہوتی تو پھر اس کو یہ بھی عصبہ اس کے ساتھ بن جاتی، لیکن عصبہ ذوی الفروض تو 12 افراد آپ نے پڑھے، ان میں پھوپھی کا ذکر نہیں تھا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور ایک ہے عصبہ مع غیرہی بھائی، یہ تو پہلے گزرے عصبہ بغیرہی، ایک عصبہ مع غیرہی. وہ کون ہے؟ وہ میت کی بہن، حقیقی یا علاتی بہن، جب وہ میت کی بیٹی کے ساتھ جمع ہو جائے. حدیث نہیں آئی تھی بھائی بہنوں کو کیا کرو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بنا دو, تو یہ بیٹیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنیں گی اور ماں بقیہ مال لے لیں گی بھائی اس حدیث کی وجہ سے. تو یہ ہے عصبہ مع غیرہ. یہ دیکھو اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ نہیں بن رہی بلکہ کس کی وجہ سے بن رہی ہیں, غیر کے ساتھ مل کر یہ عصبہ بن رہی ہیں, اس لیے ان کو عصبہ مع غیرہ کہتے ہیں. تو وہ عصبات کتنی قسم پر ہوئے؟ تین قسم پر, ایک عصبہ بنفسہ اور ایک عصبہ بغیرہ اور ایک عصبہ مع غیرہ. اب عصبہ بنفسہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا چار درجے ہیں بھائی, چار درجے یاد رکھیے. سب سے پہلے مال پہلے درجے والوں کو دیتے ہیں, ان میں دیکھتے ہیں کوئی ہے یا نہیں, اگر وہ اس میں سے کوئی نہ ہو پھر کس کی طرف جاتے ہیں؟ دوسرے درجے کی طرف. اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں پھر کب کدھر جائیں گے؟ تیسرے. اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں پھر کہاں جائیں گے؟ چوتھے درجے کی طرف. ترتیب آپ پڑھ چکے بھائی. لہذا اگر کوئی دوسرے درجے والا موجود ہے تو تیسرے کی طرف نہیں جائیں گے بھائی, تیسرے اور چوتھے درجے والے محروم رہیں گے. اگر پہلے درجے والا کوئی موجود ہے تو دوسرے تیسرے اور چوتھے تینوں درجات والے محروم رہیں گے بھائی. اب پہلے درجے میں کون ہے؟ وہ میت کے اولاد ہیں مذکر بھائی, بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ نیچے تک بھائی, یہ پہلے درجے میں ہیں جو میت کے فروع ہیں فروع. اور دوسرے درجے میں میت کے اصول ہیں بھائی, باپ دادا پردادا وغیرہ اوپر تک بھائی, یہ دوسرے درجے میں. اگر نیچے والے موجود ہیں تو پھر اوپر والوں کو کچھ نہیں ملے, دوسرے درجے والوں کو کچھ نہیں ملے گا. تیسرے درجے پر ہیں جو میت کے بھائی اور حقیقی بھائی اور اللاتی بھائی اور آگے ان کی اولاد مذکر, حقیقی بھائی اور اللاتی بھائی اور ان کی مذکر اولاد. اور چوتھے درجے میں میت کے چچا اور ان کی مذکر اولاد نیچے بھائی. چار درجات سمجھ میں آ گئے. پہلے درجے پہ کون ہے؟ میت کی مذکر اولاد. دوسرے درجے پر میت کے مذکر جو اصول ہیں اوپر کی طرف. اور تیسرے درجے پر جو میت کے برابر میں ہیں یعنی میت کے بھائی حقیقی بھائی یا اللاتی اور آگے انہی کی اولاد بھی, وہ بھی اسی درجے میں ہے. اور چوتھے درجے میں میت کے چچا اور ان کی اولاد بھی جو مذکر ہے وہ اسی درجے میں ہے. اور اسی میں پھر آگے, یہ تو میت کا چچا تھا, اس سے آگے جائیں گے پھر باپ کا جو چچا ہو اور اس کی مذکر اولاد, اس سے آگے جائیں گے جو دادا کا جو چچا ہو اور اس کی مذکر اولاد, یہ سب چوتھے درجے میں ہیں بھائی. بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھائی؟ اچھی طرح ہاں, یہ عصبات کا باپ خوب اچھی طرح آنا چاہیے کیونکہ اگر ان میں سے کوئی ہو تو اس کو مال ملے گا پھر بھائی, ذوی الارحام کو پھر نہیں ملے گا. اچھا اب ان کی ترتیب کس طرح ہے بھائی؟ ترتیب لکھ لیجئے بھائی جلدی جلدی. جلدی لکھیے, اوپر لکھیے بھائی نقشہ عصبات ترتیب وار, نقشہ عصبات ترتیب وار. اس کے نیچے لکھ لیجئے درجہ اول کے عصبات, درجہ اول کے عصبات لکھ لیا بھائی. اس سے نیچے لکھیے اب نمبر دیتے جائیے. نمبر ایک میت کا بیٹا, نمبر ایک میت کا بیٹا. اسی سے آگے لکھیں نمبر دو پوتا, پوتا. نمبر تین پڑپوتا, پڑپوتا. نمبر چار, نمبر چار کیا ہوگا بھائی جی؟ سکڑ پوتا کہ لکڑ پوتا جی؟ اچھا چلیں جو بھی ہو لکڑ پوتا چلیں لکھ لیں بھائی. نمبر چار لکڑ پوتا، نمبر پانچ سکڑ پوتا، یعنی یہ اوپر سے نیچے کی طرف ہم جا رہے ہیں. ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ نام چاہے کس کوئی کچھ کہتا ہو کوئی کچھ کہتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں ترتیب سے. بھائی کتنے ہو گئے؟ پانچ اسباب. سب سے پہلے بیٹے کو دیں گے، بیٹا نہ ہوا تو پھر پوتے کو دے، پوتا بنے گا اسباب، پوتا نہ ہوا تو پڑپوتا بنے گا، پڑپوتا نہ ہوا تو جی ہاں. ان میں سے اگر کوئی بھی نہیں پہلے درجے والوں میں سے، پھر ہم جائیں گے درجہ ثانی کی طرف. بھائی نیچے لکھیے درجہ دوم. بھائی درجہ دوم کتنے ہو گئے بھائی اوپر؟ پانچ. اچھا آخری کیا لکھا تھا اوپر؟ پانچ سکڑ پوتا. اسی کے آگے لکھ لیجئے ایک دو لفظ بھی بھائی، نیچے تک، نیچے تک، تاکہ بات یاد رہے بھائی. نیچے تک یہ سارا پہلا درجہ ہی چل رہا ہے، نیچے تک. آگے کیا لکھا آپ نے؟ درجہ دوم. چھ نمبر پر لکھئے بھائی، میت کا باپ، میت کا باپ. سات نمبر پر لکھئے دادا. آٹھ نمبر پر لکھئے پردادا. نو نمبر پر لکھئے لکڑ دادا. دس نمبر پر لکھ لیجئے بھائی سکڑ دادا. بس یہ ترتیب ہے، اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں. آپ جو بھی نام رکھیں ان کے بھائی، چاہے سکڑ دادا کو پہلے لکھ، پہلے کا نام سکڑ دادا رکھ لیں، اس کے بعد والے کا لکڑ دادا رکھ لیں، لیکن بس ترتیب یاد رکھنا بھائی. آخر میں آگے لکھ لیجئے بھائی اوپر تک، اوپر تک. بھائی درجہ اول والا کوئی موجود ہو تو درجہ ثانی کی طرف کا تان نہیں جانا، اول والے آسبا بنیں گے کوئی بھی ہو نیچے تک. اگر ان میں سے کوئی نہیں پھر ہم کہاں آئیں گے؟ درجہ دوسرے درجہ میں آئیں گے، اور وہ پھر آخر تک. بھائی آگے لکھئے درجہ سوم. بھائی گیارہ نمبر، بھائی حقیقی بھائی. بارہ نمبر حلاتی بھائی. تیرہ نمبر حقیقی بھائی کا بیٹا، تیرہ نمبر حقیقی بھائی کا بیٹا. چودہ نمبر اللاتی بھائی کا بیٹا، اللاتی بھائی کا بیٹا. پندرہ نمبر حقیقی بھائی کا پوتا، حقیقی بھائی کا پوتا. سولہ نمبر اللاتی بھائی کا پوتا، اللاتی بھائی کا پوتا. سترہ نمبر حقیقی بھائی کا پڑپوتا، حقیقی بھائی کا پڑپوتا. اٹھارہ نمبر اللاتی بھائی کا پڑپوتا، اللاتی بھائی کا پڑپوتا. بھائی لکھ رہے ہیں یا میں زیادہ تیز تو نہیں لکھوا رہا؟ لکھ لیا جی. بھائی دوبارہ سن لو، گیارہ نمبر ہے حقیقی بھائی، بارہ نمبر ہے اللاتی بھائی، تیرہ نمبر ہے حقیقی بھائی کا بیٹا، چودہ نمبر ہے اللاتی بھائی کا بیٹا، پندرہ نمبر ہے حقیقی. بھائی ترتیب یاد رکھو آپ خود، اول پہلے درجے والا کوئی نہیں، میت کے فروع میں سے کوئی نہیں، دوسرے نمبر پر میت کے اصول میں سے بھی کوئی نہیں. آپ کو جو میت کے برابر ہیں یعنی بھائی، ان میں پہلا درجہ کس کا؟ حقیقی بھائی کا. اس کے بعد اگر حقیقی بھائی نہ ہوا تو کون؟ اللاتی بھائی. اچھا حقیقی بھائی بھی نہیں، اللاتی بھائی بھی نہیں، تو پھر حقیقی بھائی کا بیٹا. اگر حقیقی بھائی کا بیٹا نہیں تو پھر کون؟ اللاتی بھائی کا بیٹا. اگر اللاتی بھائی کا بیٹا بھی نہیں تو پھر دیکھو حقیقی بھائی کا پوتا ہے تو وہ، اگر حقیقی بھائی کا پوتا بھی نہیں تو پھر کس کا حق؟ اللاتی بھائی کا پوتا. اگر حقیقی بھائی کا بھی پوتا ہے، اللاتی بھائی کا بھی پوتا ہے تو کون مقدم ہے بھائی؟ حقیقی بھائی والا مقدم. یہ ترتیب میں لکھوا رہا ہوں آپ کو اسی لیے بھائی. اچھا حقیقی بھائی کا پوتا بھی نہیں، اللاتی بھائی کا پوتا بھی نہیں، تو پھر حقیقی بھائی کا پڑپوتا، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اللاتی بھائی کا پڑپوتا. یہ کتنے ہو گئے؟ اٹھارہ تک. آگے لکھیں اسی ترتیب سے نیچے تک، اسی ترتیب سے نیچے تک. آگے لکھئے درجہ چہاروں، درجہ چہاروں. 19 نمبر پر لکھئے حقیقی چچا, حقیقی چچا. 20 نمبر پر لکھئے علاتی چچا, علاتی چچا. 21 نمبر پر لکھئے حقیقی چچا کا بیٹا, حقیقی چچا کا بیٹا. 22 نمبر پر لکھئے علاتی چچا کا بیٹا. 23 نمبر پر لکھئے حقیقی چچا کا پوتا. 24 نمبر پر لکھئے علاتی چچا کا پوتا. 25 نمبر پر لکھئے حقیقی چچا کا پڑپوتا, حقیقی چچا کا پڑپوتا. 26 نمبر پر لکھئے علاتی چچا کا پڑپوتا. 26 نمبر پر لکھئے اسی ترتیب سے نیچے تک. ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے یہاں بھی بھائی؟ حقیقی اور علاتی دونوں چچا موجود ہوں تو کس کو دیں گے؟ حقیقی چچا مقدم ہے, کیونکہ اس کی رشتہ داری دو جانب سے ہے, ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی, اور آپ پڑھ چکے ہیں دو قرابتوں والا اولا ہے. کس کے مقابلے میں؟ ایک قرابت والے کے مقابلے میں. اگر حقیقی چچا نہیں تو پھر دیکھیں علاتی چچا ہے تو اس کو دے دیں گے مال. اگر علاتی چچا بھی نہیں تو پھر کس کو دیکھیں گے؟ حقیقی چچا کا کوئی بیٹا ہے. اگر بیٹا حقیقی چچا کا نہیں تو پھر کس کو دیں گے؟ علاتی چچا کے بیٹے کو دیں گے. اگر حقیقی چچا کا بیٹا اور علاتی چچا کا بیٹا یہ بھی نہیں ہے تو پھر کس کو دیں گے؟ حقیقی چچا کے پوتے کو. اگر وہ بھی نہیں تو پھر علاتی چچا کے پوتے کو. آخر تک اسی طرح سلسلہ چلے گا بھائی. کتنے ہو گئے بھائی؟ 26. 27 نمبر پر لکھئے بھائی, میت کے باپ کا حقیقی چچا. یہ اسے نچلی سطر میں لکھیں, یہ اسی میں ہے, یہ سلسلہ اوپر تک اسی طرح جائے گا. اگلی اگر ایک کے شاخ سے نہ ملے تو اس سے اوپر والی شاخ میں چلے جائیں گے, اس سے اوپر والی شاخ میں نہ ملے تو اس سے ایک درجہ اوپر جا کر پھر شاخوں میں ہم جائیں گے بھائی. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب چوتھے درجے والے ہیں. 27 نمبر کیا ہے؟ میت کے باپ کا حقیقی چچا. 28 نمبر ہے باپ کا علاتی چچا. 29 نمبر ہے باپ کے حقیقی چچا کا بیٹا, باپ کے حقیقی چچا کا بیٹا. 30 نمبر ہے باپ کے علاتی چچا کا بیٹا. 31 نمبر ہے باپ کے حقیقی چچا کا پوتا. 32 نمبر پر ہے باپ کے علاتی چچا کا پوتا. 31 نیچے تک بھائی ترتیب سمجھ میں آئی بھائی؟ اصحابات میں ترتیب, درجات کا بھی خیال رکھنا, پھر ہر درجے کے اندر بھی ترتیب ہے اس کا بھی خیال رکھنا. سب سے پہلے اول درجے کے اصحابات کون ہیں؟ بیٹے اور اس سے نیچے تک جو مذکر اولاد بھائی. اور پھر ان میں بھی یاد رکھنا جب قریب والا ہر درجے کے اندر پھر ترتیب ہے, قریب والا موجود ہے تو بعید والا محروم ہوگا بھائی. پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں چلے گئے اگر اولاد نہیں تو اس میں اصول کو دیکھیں, باپ دادا پردادا, وہاں بھی وہی اصول, قریب والا موجود ہے تو بعید والا محروم ہوگا. اچھا اس کے بعد تیسرے درجے میں چلے گئے, تیسرے درجے میں پھر پہلا درجہ ہے حقیقی بھائی کا, دوسرا درجہ ہے علاتی بھائی کا, پھر حقیقی بھائی کا بیٹا, اگر وہ نہیں تو پھر علاتی بھائی کا بیٹا بھائی. ترتیب سمجھ میں آئی؟ اچھا یہ اسی طرح نیچے تک چلے جائیں گے بھائی. اور چوتھے درجے میں کیا تھا؟ حقیقی چچا بھائی. اور پھر اس کے بعد اللاتی چچا. اب بھائی ایک مجھے ایک مسئلہ بتائیے, ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس کے صرف ایک حقیقی چچا کا بیٹا ہے اور اللاتی چچا ہے, حقیقی چچا کا بیٹا ہے یعنی چچا زاد بھائی ہے اور ایک اللاتی چچا بھی ہے, کس کو آسا بابا نائیں گے؟ اللاتی چچا کو. شاباش. کیوں؟ قریب ہے وہ, تو قریب والے کا درجہ اولا ہے بھائی. تو یہ ترتیب یاد رکھنا عصبات کے اندر بھائی, عصبات کے اندر. پھر اس میں دیکھیے ذرا, یہ جو درجہ اول میں ہے بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ, ان کے ساتھ ان کی بہن بھی آ جائے تو وہ کیا بنے گی؟ عصبہ بن جائے گی. اچھا دوسرے درجے میں آئیے, یہ یہاں پر اگر یہ باپ کے ساتھ اس کی بہن یا دادا کے ساتھ اس کی بہن آئی تو کیا وہ عصبہ بنے گی؟ نہیں بھائی, کیونکہ ذوی الفروس میں ان کا شمندی ذکر کیا بھائی, باپ کی بہن کی بات کر رہے ہیں بھائی, باپ کی بہن بھائی, وہ ذوی الفروس میں سے نہیں تو یہاں بھی اس کا حصہ نہیں ہوگا بھائی. اچھا تیسرے درجے میں آئیے, حقیقی بھائی کے ساتھ اگر بہن آ گئی عصبہ بنے گی کہ نہیں؟ بنے گی, کیونکہ حقیقی بہن ہے وہ ذوی الفروض میں سے تھی. اللاتی بھائی کے ساتھ اس کی بہن آئی تو وہ بھی عصبہ بنے گی. اچھا جی آگے بھائی, حقیقی بھائی کا بیٹا, حقیقی بھائی کا بیٹا یعنی بھتیجا, بھتیجے کے ساتھ بہن آ گئی جی, بھتیجی کے ذوی الفروض میں کوئی بھتیجی کا ذکر تھا؟ نہیں. جب نہیں تھا تو بس سیدھی سی بات ہے وہ عصبہ نہیں بنے گی اس کے ساتھ, صرف بھتیجے کو حصہ ملے گا, بھتیجی کو کچھ نہیں ملے گا. بھتیجی ذوی الارحام میں چلی جائے گی بھائی. کس کے اندر؟ ذوی الارحام میں بھائی. ترتیب سمجھ میں آ گئی. چوتھے درجے میں ذرا آؤ, حقیقی چچا کے ساتھ اگر اس کی بہن بھی آ گئی یعنی پھوپھی جی, وہ ذوی الفروض میں سے نہیں تو لہذا وہ اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ نہیں بنے گی, وہ کس میں داخل ہے؟ وہ ذوی الارحام میں داخل ہے. ترتیب ساری اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ عصبات کی ترتیب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے بھائی, یہ بڑی ضروری ہے. اسی پر آگے پھر آپ طے کریں گے کہ کون عصبہ بن رہا ہے, قریب والا ہو تو بعید والا نہیں بنے گا. اب پہلے درجات میں دیکھیں گے ہر درجے میں, پھر اگر اس درجے کے اندر دو تین افراد ملتے ہیں تو جو قریب والا ہوگا وہ عصبہ بنے گا اور بعید والا محروم ہوگا بھائی, اور اگر ایک درجے کا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اگلے درجے کی طرف ہم جائیں گے, اگر دوسرے درجے کا بھی نہیں پھر اس کے بعد ہم تیسرے درجے کی طرف جائیں گے. ترتیب اچھی طرح ذہن نشین ہو گئے بھائی؟ چلیے بس بھائی, ھذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.